مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم
میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل راہ سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل راہ سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھ لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہو یقینا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو جانب مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ.
حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الاحد سے مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ بیت المامور کا نام تو ہم نے سنا ہے، لیکن یہ کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فرشتوں کے کعبے کا نام ہے بیت المامور، آسمان والوں کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ بیت المامور ہے، آسمان پر ہے، اور جو ہمارا زمین پر کعبہ شریف جلوہ فرما ہے عین اس کی سیدھ میں، اور اس کا طواف فرشتے جو ہے آسمانی مخلوق یہ کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں محمد یوسف باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ پہلی خاتون کون ہے جنہوں نے اپنے کان چھدوائے؟ جواب عطا فرمائیے، جزاک اللہ خیرا.
کان میں سوراخ جیسے عورتیں کرتی ہیں نا بالی وغیرہ پہننے کے لیے، سب سے پہلے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان چھدوائے.
میرا نام خادم حسین عطاری ہے، میرا تعلق باب المدینہ کے علاقے چنیسر گوٹ سے ہے. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، آپ نے سلام کرنے سے متعلق کئی بار مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ سب سے پہلے السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ جزاک اللہ خیرا.
سب سے پہلے سلام کے الفاظ جو ہیں السلام علیکم، تو یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اور جواب کے الفاظ فرشتوں نے ادا کیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا کیا جھگڑا تھا؟
نمرود کی طرف سے جھگڑا تھا کہ مجھے رب مانو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اعلان حق تھا کہ میں نہیں مانوں گا، تو رب ہے ہی نہیں، میرا رب تو ایک ہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا. کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی دنیاوی جھگڑا نہیں تھا، اور آج بھی ہمارا ان مانو کر ہر اللہ اور رسول کے منکر سے جھگڑا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میری ملاقات ایک اسلامی بھائی سے ہوئی جن کی عمر 17 سال ہے، انہیں داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے، اور وہ اس معاملے میں وہ شیپ بنواتے ہیں کہ داڑھی جلدی آ جائے، تو ایسا کرنا کیسا؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
اگر داڑھی نکل آئی ہے اور اب وہ شیو کروا رہیں گے، گھنی ہو جائے بڑھ جائے، تب تو ظاہر گناہگار ہے کہ بالغ ہو گیا، اب داڑھی آ گئی تو رکھنا واجب ہو گیا. اور داڑھی بالکل رواں بھی نہیں نکلا تو اس میں کوئی شیو کرے یہ سمجھ میں آ نہیں رہا، کیسے کرے گا، کائے کا شیو کرے گا، چمڑی چھلے گا کیا؟ پھر بھی اگر کوئی چمڑی چھیلتا ہے اس طرح کہ بالکل روئیں بھی نہیں آئے اور یہ رگڑتا ہے، تو اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، علاج کروایا جائے اس کا، کہیں یہ خونم خون نہ کر دے اپنے چہرے کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد فیضان، باب المدینہ سے میرا تعلق ہے. بابا جان، یہ مدنی چینل کے اکثر سلسلوں میں مبلغین یہ نیت کروایا کرتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ جزاک اللہ خیرا.
حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، آپ کے بارگاہ میں میرے دو سوال ہیں. کچھ اسلامی بھائی فرض کی دوسری رکعت کے قاعدے میں امام کے اٹھ جانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں اور تشاہد مکمل کرتے ہیں، کیا تشاہد مکمل پڑھنا لازمی ہے؟ یا اگر مکمل نہ پڑھ سکا تو نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ دوسرا سوال، کہ جماعت سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کندھے رگڑ کھا رہے ہوں. کچھ اسلامی بھائی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے, بعض اوقات سائڈ بھی تھوڑی ہل جاتی ہے, بلکہ نماز میں ساری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. احمد ابراہیم ضلع رحمیار خان کوٹ سمابا سے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد پڑھنا یہ ہے واجب, اور بقدر تشہد آخری قاعدے میں بیٹھنا یہ ہے فرض. تو بہرحال یہ کہ امام اگر تشہد مکمل کر چکا ہو تب بھی مقتدی کو تشہد انہیں تحیاتوں سے لے کر ورسولہ تک مکمل پڑھنا ہوگا, چاہے امام سلام بھی پھیر دے, پورا کر کے یہ اپنا سلام مقتدی پھیرے گا. یہ فتح و رضویہ شریف میں کہ صفوں میں اس طرح کھڑے ہوں, گردن سید میں, کندھے سید میں, پاؤں کے ٹخنے سید میں, غالباً یہ بھی ہے ٹخنے سید میں, اور مونڈے سے مونڈھا چھل رہا ہو, یہ لکھا ہے. تو چھل رہا ہو, پھر اب ہمارے یہاں یہ الفاظ اب رائے جی نہیں, چھل رہا ہو تو یہ چھلے تو کپڑا پھٹے تو پھر چمڑا چھلے, کندھا چھلے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں چھل رہا ہو سے میں نے لغت میں دیکھا تو مانا یہ نکلے رگڑ کھا رہا ہو, کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو, یہ مطلب مانا بنتے ہیں اعلی حضرت کی اس عبارت کے. اب اگر کوئی واقعی ایسی سختی سے رگڑتا ہے تو سختی سے رگڑ کھا رہا ہو, یہ نہیں لکھا نا, رگڑ کھا رہا ہو. تو اس میں ایسا تکلف تو نماز کے کسی بھی فعل میں نہیں ہونا چاہیے جس سے خشوع اور خضوع جاتا رہے اور دوسروں کے لیے ایزا کا باعث بنے, یہ تو اور بھی خطرناک ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اعتدال قائم رہے کہ یہ رگڑ بھی کھا جائے, خود کو بھی ایزا نہ ہو, دوسرے کو بھی ایزا نہ ہو, اور مسئلہ بھی صحیح ہو, اس پر عمل ہو جائے, یہ کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, جگر اور دل کے خون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خون کو نکال کر پکایا جائے. ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دل کو خون سے صاف کر دیا گیا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, اگر دل ثابت پک جائے تو اس خون کو کیسے جدا کیا جائے, جواب ارشاد فرمائیے.
دل کے اندر جو خون ہے, دل اور جگر, جگر یعنی کلیجی, لیور عربی میں بولیں گے کبد, کلیجی میں شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے, کلیجا میں بھی سمجھتے ہوں گے, مگر بات ایسے ہوں جنہوں نے کلیجی کبھی دیکھی نہیں ہوگی, کھائی ہوگی پھر بھی نہیں دیکھی ہوگی, ایسے بھی ہوں گے شاید. خیر, تو دل اور کلیجی کے اندر خون ہوتا ہے, کلیجی کے اندر بھی باقاعدہ اس کی رگیں جال بچھا ہوتا ہے, تو کاٹتے نا کلیجی کو تو اندر سے خون نکلتا ہے. تو کلیجی اور دل, دل کے اندر بھی خون ہوتا ہے, چار خانے ہوتے ہیں دل میں, تو ان کے اندر خون جو ہوتا ہے یہ پاک ہے, ناپاک نہیں ہے. مگر ان کے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، لہذا دل کو اس طرح مطلب یعنی کہ چاروں طرف چیرا جائے کہ اس کے خانے کٹ جائیں خون کے، اس میں مرغی کا دل ہوتا ہے اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، یہ عام طور پہ لوگ پورے کا پورا دل ڈال دیتے ہیں پکانے میں، تو اس طرح وہ خون بھی پک جاتا ہے، بکرے کا دل تو پورا پکانے کا رجحان نہیں ہے، کہیں ہو تو پتہ نہیں ہمیں، اس کو کاٹ کے پکاتے ہیں بکرے کا یا بڑے جانور کا ٹکڑے کر کے، تو خون اس کا نکل جاتا ہے، جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے بازو کا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انگلی سے نکال کے پھینک دیتے ہوں، پھینک دینا چاہیے۔ تو اب اگر مرغی کا دل ثابت پک گیا، خون بھی پک گیا اس میں، اب اس کو انگلیوں سے ہی یعنی کہ توڑ دیں یا چھری سے توڑ دیں یا چمچ سے اس کو کھول کر، تو اس کے کھانے اور اب اتنے پکنے کے بعد سخت نہیں رہتے، کھول کر اگر اس کو آپ ہلکا سا نل کھول کر اس میں دھو لیں گے نا اچھی طرح اندرونی حصہ دبا کے، تو خون نکل جائے گا، جمع ہوا ہوگا، انگلی سے بھی آپ دیکھیں گے نا تو کالا کالا ہو جاتا ہے پکنے کے بعد، تو یہ خون نکل آئے گا، جب خون نکال لیں اس کا تو کھا لیں گے، دل دل کو پھینکے نہیں ہے، یہ کھایا جاتا ہے، اب بولا اندر خون ہے تو وہ پورا دل پھینک دیا نہیں، اس کو دھو لیں خون جدا کر لیں کھا لیں۔ مرغی کی تلی بھی پھینکنے کا عرف ہے، رواج ہے، پھینک دیتے ہیں، اور یہ نہیں پھینکتے جو اس کے گوشت بیچتے ہیں مرغی کا، یہ ہاتھوں سے نکال نکال کے اس کی ڈھیری کرتے یا اس کو شاید وزن میں چلاتے، دل تلی کلیجی اس کی الگ یہ لوگ ڈش بناتے، لیکن اگر عوام کٹوائے نا مرغی تو بعض اوقات یہ سارے کا سارا ہاتھوں میں دل جگر کلیجی تلی پتھری اس کو عام طور پہ لوگ پوٹا بھی بولتے، تو یہ پھینک دیتے ہیں لوگ، یہ پھینکتے کیا وہ سائڈ پہ کر لیتے ہوں گے، پھر وہ اس کو بیچتے ہیں، تو یہ جو چیز کھائی جاتی ہیں وہ کھا لینی چاہیے، وہ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو تلی بھی ایک گولی ہوتی ہے آنتوں میں، بالکل کلیجی رنگ کی ایک گول بالکل گول ہوتی ہے، تو یہ نہ اندر کوئی ایسا اس کو کھو کاٹ پیٹ کر کو صاف کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوری کی پوری آپ پکا سکتے ہیں، اس کو کھائی جاتی ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلیجی سے کسی طرح لذت میں کم نہیں ہوتی، زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہوتی، آپ کھا کے دیکھیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو رہنمائی ہوتی رہے گی۔ بکرے کی تلی دیکھی کسی نے؟ عید میں بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے نہیں دیکھی، ہاں یہ بھی پوچھیں تو پتا چلے کہ وہ کہاں ہوتی ہے، سر کے کون سے حصے میں ہوتی ہے تلی، تو پھر یہ چکرا جائیں گے، شاید سر میں نہیں ہوتی ہے تلی، پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اور جڑی کے ساتھ بازو کا چپکی بھی رہ جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے باپا جان، اساتذہ جات مجلس سے محمد انور اتاری، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، اپنی زمین مسجد مدرسے کے لیے وقف کرنا کیسا، اور جسے اسے اس کا متولی بنایا جائے اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا متولی کو خالی پلاٹ کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
مسجد یا مدرسے کے لیے زمین وقف کرنا بہت اچھا کار ثواب، آخرت کے لیے نفع بخش کام ہے، جو مسجد بنا اس کے لیے تو حدیثوں میں فضائل بھی ہیں، جو چاہے چھوٹی سی مسجد بنائے گا اس کو بھی جنت میں محل ملے گا۔ اچھا متولی کی ذمہ داریاں جو ہے نا، یہ کافی تفصیلی مسئلہ ہے. تو متولی میں یہ خوبیاں ہوں، فاسق مولین نہ ہو، اعلان فسق کا ارتکاب نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ ایک بار کیا تو فاسق، صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو فاسق، یعنی فاسق مولین، سب کے سامنے کیا تو فاسق مولین ہے، علل اعلان کیا تو، جیسے داڑھی منڈا یہ فاسق مولین کہلاتا ہے، ایک مٹھی سے جو گھٹا تھا وہ فاسق مولین کہلاتا ہے. فاسق مولین جو ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی سمجھ لے کہ اس پر گویا لعنت اترتی رہتی ہے. آپ وہ جہاں جو داڑھی کا رسالہ ہے نا اعلی حضرت کا، لمعۃ الدحا فی ارفاء اللحا، اس کے آخر میں وہ جدول پڑے کہ فاسق مولین نے کتنے، بلکہ فاسق خود کتنی قباحتوں میں مبتلا. الامان والحفیظ، اللہ گناہوں سے بچائے ہم کو. فاسق مولین نہ ہو، یعنی غیر فاسق مولین ہو، دیندار ہوشیار، ڈبا نہ ہو، دماغی طور پر ہوشیار اور کارگزار، یعنی ایکٹیو، اور وقف کے ضروری مسائل سے واقف، درست تصرفات کرنے والا، یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا بھی آتا ہو کہ وقف کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کس کس کام میں یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور درست جو ہے نا یہ اس میں اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہو. اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کیا کرے، ان کو پوچھ کر عمل کرنے والا ہو، اپنا وہ قیاس سے سارا طے نہ کر لے. اور اس کی مزید تفصیل بہار شریعت میں موجود ہے. بہت اس کے مسائل ٹف ہیں، آج کل تو پتا نہیں اس طرح کا متولی کہاں سے لائیں گے، بہت دشواری ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو بھی متولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے بہار شریعت، دسویں حصے میں وقف کے احکام ہیں، بہار شریعت دسواں حصہ، اور یہ اپنی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کا دوسری جلد میں دسواں حصہ ہے. چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہے مختصر سے مسائل، بہار شریعت میں تفصیل ہے. پھر بھی مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا ان سے، کئی نئے مسائل پیش آئیں گے جو بہار شریعت میں ہو سکتا ہے نہ ملے، تو مفتیان کرام سے رہنمائی لینی ہوگی. ہر مسجد کے مولانا سے پوچھ کر مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف مفتی جو دارالافتا میں بیٹھتا ہو، اسٹیج کا مقرر ہوگا تو وہ شاید آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہوگا. جو دارالافتا میں بیٹھتا، بھلے پہلے مفتی تھا بھی، تو یہ جب اسٹیج اور مقرر بنا نا تو اب وہ ادھر سے پکڑ دھیلی ہو جائے گی فقہی مسائل سے، کیونکہ فقہی مسائل یہ بہت سب سے مشکل فن ہے، اس کی گتھیاں سلجھانا، اور علم فقہ یہ سب سے افضل علم ہے. بہت مشکل ہے، یہ مفتی جو ہوتا ہے یہ بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسے مطلب موٹی موٹی عقل والا مفتی بن نہیں سکتا. لوگ بھلے اس کو مفتی کہتے ہوں، مفتی زیرک، ہوشیار، معاملہ فہم، معاملے کو سمجھنے والا. اب ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سوال بھی نہیں سمجھ آتی تو ہم جواب کیا دیں گے. کہ عام طور پر جو مذہبی طبقے سے یا امام وغیرہ بعد ہوتے ہیں، سوال بھی ان کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے بعض وقت، تو جب سوال ہی نہیں سمجھ آئے گی تو جواب کیا دے گا. تو مفتی میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ سوال سمجھ سکتا ہوں، کہ سوال بعض اوقات سرسری طور پر سوال سنتے ہیں نا تو اس کے الفاظ سے یوں لگتا ہے یہ یوں پوچھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے الفاظ میں ایسی پیچیدگی ہوتی ہے کہ جواب کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، یہ شاخیں نکلتی ہیں. تو یہ سب مفتی جو ہوگا نا ماہر، یہ وہ سمجھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
اپنے عزم کا اظہار کریں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برا تحریک، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو،
بعد میں بولو.
ایک چپ
سوس،
ایک چپ
سوس،
ایک چپ
سوس.
عصمت مصطفی،
مرحبا مرحبا.
عزت مصطفی،
مرحبا مرحبا.
رفعت مصطفی،
مرحبا مرحبا.
رفعت مصطفی،
مرحبا مرحبا.
حسن و جمال مصطفی،
مرحبا مرحبا.
ہم گستاخان رسول سے
بیزار ہیں، بیزار.
ہم گستاخان رسول سے
بیزار ہیں، بیزار.
ہم گستاخان رسول سے
بیزار ہیں، بیزار.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملتے ہیں، غوث کے معنی کیا ہیں؟
فریاد رس، فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد داد رسی کرنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ. پیارے پاپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ جانوروں کی آنتوں میں غلاظت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کھانے کی بھی شرن اجازت نہیں، اگر ان آنتوں کو پانی سے اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے کہ بظاہر جو ہے وہ غلاظت نظر نہ آ رہی ہو، تو اب کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
یہ آنتوں کو تو نہیں کھا سکیں گے، آنت یعنی غلاظت جن جس جگہ سے متصل دیا، اب یہ دھو لیا پاک تو ہو گیا، اگر واقعی دھو کے پاک کر لیا جس طرح پاک کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ملے گی. جیسے اوجڑی، اوجڑی بھی دھو کر اچھی طرح دھو کر پاک کر لی تب بھی اس کا کھانا مکروہ تحریم رہے گا، ناجائز اور گناہ رہے گا. اسی طرح آنت کا بھی، البتہ اوجڑی میں یہ نا کہ اس کی چونکہ اوجڑی مٹی ہوتی ہے، خاص کر بڑے جانور کی اوجڑی سے اس کی کھال اتر جاتی ہے اندر کی، وہ تولیے جیسی ہوتی ہے نوک نوک دار، جس سے نجاست متصل تھی، یہ اتار لی اب سفید گوشت بچ گیا، یہ بٹ ہے اور یہ کھانا جائز ہے. آنت میں یہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی چھلکا اتارا جا سکے، خود ہی چھلکے جیسی ہوتی ہے آنت، تو اس لیے آنت کا کھانا مکروہ تحریم ہے چاہے کتنا ہی دھو لے. بغیر دھوئے کھائیں گے نجاست، پھر تو حرام، یعنی پاک کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے. گوشت پر بھی اگر بہتا خون لگ گیا ذبح کے وقت کا، اب اس کو بھی دھو کے پاک کرنا پڑے گا، ورنہ کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ آتے دھوئی دھونے کی یعنی کوئی مشینری اور یہ سب کوئی مطلب، یار پیٹ دیکھو کیا کیا رستے بتاتا ہے. پاکستانی تو خیر یہ انداز نہیں تھا، بیرونی ممالک میں کہیں ہوتا ہوگا، عرب میں کھایا جاتا ہے، آنتے کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہوں گے. آنتوں میں قیما بھر کر بھی کوئی ڈش بنتی ہے. آنتیں کام آتی ہیں اور کاموں میں، جیسے آپ نے بیڈمنٹن شاید بولتے، کیا بولتے، جالی بیٹ،
جی بابا بیڈمنٹن کے،
اچھا یہ جالی بیٹ جو ہوتا ہے نا، بیٹ میں جو جالی ہوتی ہے، یہ بھی آنتوں کی پہلے تو بنتی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ پلاسٹک
ریکٹ کہتے ہیں اس کو، ریکٹ بابا،
یہ جالی بیٹ کو،
ہاں ریکٹ کہتے ہیں،
تو سنا تھا یہ آنتوں سے بنتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، پہلے یہ آنتیں جو ہے نا یہ اسٹیچنگ میں کام آتی تھی، انہیں جیسے سر پٹ گیا یا بدن کو ٹانکے لگاتے تھے تو یہ آنتوں سے ٹانکے لگاتے تھے، اب شاید جدید ٹیکنالوجی ہے، اب ہو سکتا ہے کچھ، کیونکہ ہاتھوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ خود ہی ڈیزولو ہو جاتی تھی، حل ہو جاتی تھی، خدا بہتر جانے اب کیا صورت حال ہے، تو جو ہاتھیں دھوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے نا، یہ ممکن ہے کھانے کے لیے نہ دکھایا جا رہا ہو، اس کے اور جو استعمال ہیں ان استعمال کے لیے یہ دھوئی جا رہی ہوں اس اہتمام کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم برسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حمد اویس ستاری ہے، میرا تعلق ہالند کے شہر روٹرڈیم سے ہے. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یا غوث میری جھولی بھر دو، خواجہ میری جھولی بھر دو، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، تو وضاحت فرما دیں اس طرح کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر.
ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے امی دودھ نہیں پلاتی، امی بچے کو نہیں کہتی کہ اللہ سے مانگ دودھ پلا دے، یہ رونے میں اس کی خاموش فریاد ہے نا، مجھے امی دودھ پلا، بھوک لگی ہے. اور آپ کو اگر امی تھوڑا لیٹ کر دے کھانا، امی کھانا لاؤ بہت بھوک لگی ہے، تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا کھلا دے، اللہ کھلانے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ ماں باپ کی مدد سے تو بچہ پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ ماں کی مدد سے پلتا ہے، دودھ پیتا ہے، باپ کما کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، پال پوس کے بڑا کر، سب امدادیں ہیں نا، مدد دوسرے کو فائدہ پہنچانا، مدد کرنا، نفع پہنچانا، تو یہ سب نفع پہنچاتے رہتے ہیں، پھر نوکری کرتا ہے سیٹھ نفع پہنچاتا ہے، تنخواہ بڑھانی ہوتی ہے تو وہ سیٹھ کو ہی بولتا ہے کہ تنخواہ بڑھا دو، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تب کسی کو یہ آیت یاد نہیں آتی، اللہ تمام روزی دینے والوں سے بڑھ کر روزی دینے والا ہے. یہاں تو خیر یہ اشارہ ہے کہ ذاتی طور پر رزاق اللہ ہے، لیکن دوسرے بھی روزی دینے والے ہیں، تو اشارہ ہے نا، مگر سب سے بہتر روزی دینے والا اللہ ہے، دوسرے اللہ کی عطا سے روزی دیتے ہیں، تو سیٹھ ان مان ہو کر روزی دے رہا ہے نا. غوث پاک کا نام آئے گا، خواجہ صاحب کا نام آئے گا، تب رب یاد آتا ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ماں باپ کے پاس مانگتے تو پھر خدا کیوں یاد نہیں آتا، چوری ہو جاتی تو پولیس مدد کرتی ہے، کیس ہو جاتا تو جج مدد کرتا ہے، حاکم انصاف دلاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے نا، حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، ہے نا، حکیم تمہاری فریاد سن کر تمہیں انصاف دلائے، حکیم تمہیں دوا دے اور شفا دلائے، اور تم پھر کہتے بھی ہو ہاں بھائی کیسے ٹھیک ہوا، اس کا علاج کر، اوہ فلاں ڈاکٹر کی دوا بہت اچھی یار، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، بس ایک انجیکشن لگایا اپنا درد چلا گیا، ہے ڈاکٹر نے شفا دے دی، شافی الامراض تو اللہ ہے. حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یہ مانے سرکار کچھ نہ دیں، اولیاء کرام کچھ نہ دیں، غوث پاک کچھ نہ دیں، خواجہ غریب نواز کچھ نہ دیں، داتا حضور کچھ نہ دیں، حکیم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے. کون سی آیت قرآنی سے تو نے یہ سبق سیکھا کہ حکیم فریاد رسی کر سکتا ہے, حکیم ڈاکٹر علاج کر کے شفا دے سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے تم نے نکالا, کون سی حدیث پاک سے استدلال کیا؟ تو حقیقت یہ کہ نہ حکیم فریاد رسی کر سکتا ہے, نہ حکیم علاج کر سکتا ہے, نہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے. حقیقت میں جو بھی دیتا ہے رب دیتا ہے. اب حکیم فریاد رسی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے دیے سے کر رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے توفیق سے وہ کر رہا ہے. حکیم ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں, شفا مل رہی ہے, تو یہ سب اللہ کی عطا سے مل رہی ہے. اللہ نے دوا میں یہ خوبی رکھی کہ یہ شفا دے رہی ہے, لیکن رب جب چاہے گا تو دوا شفا نہیں دے گی. کہ جب بندہ دوا استعمال کرتا ہے تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالی شفا دینا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے, تو دوا جو ہے مرض پر اٹیک کرتی ہے, حملہ کرتی ہے, مرض کو بھگا دیتی ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب اللہ شفا دینا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان جو فرشتہ ہے وہ حائل رہتا ہے, ہٹتا نہیں ہے. تو یوں مطلب لاکھ دوا کر لو مرض جائے گا نہیں. اور ایسے بے شمار مریض آپ کو ملیں گے کہ جو بولتے ہیں ہم کو اتنے سال ہوئے علاج کراتے ہوئے, ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. تو فرشتہ جو اللہ کے حکم سے وہ حائل مانا جائے گا یہاں, کہ وہ دوا کو مرض تک پہنچنے نہیں دے رہا. یہ نظام قدرت ہے. تو یہاں بھی فرشتہ, اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا نا, اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, لیکن عالم اسباب ہے. اچھا اب بات یہ ہوگی کہ پھر انتقال کے بعد چلو مدد نہیں مانگیں گے, کیونکہ سوال میں تو یہ ڈائریکٹ ہے نا کہ بغیر کسی شرط کے کہ مدد کیوں مانگے, جھولی بھر دو کیوں کہ کسی اور سے. انتقال کے بعد بھی اللہ تعالی کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں انبیاء کرام, اولیاء کرام, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امداد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا. کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارے ہیں. تو حضرت نے با آواز بلند کہا یا محمد, فوراً پاؤں کھل گیا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو فالج ہو جائے, پاؤں سو جائے, یا فالج کا لکھا نہیں ہے یہاں, مطلب وہ اعلی حضرت نے ترجمہ یہ کیا پاؤں سو گیا. تو اگر کسی کا پاؤں سو جائے تو ہم تو ذرا دنیاوی جتن کرتے ہیں, تو دنیاوی علاج بھی جائز ہے, لیکن یہ ہم تو سرکار سے مانگیں گے, جو مانگو وہ ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں مطلب سرکار کو پکارا اور بخاری بخاری کرتے گئے, بخاری میں دکھاؤ. تو چلو بھائی امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت حکایت موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مطلب یعنی کہ بہت ساری روایت ہیں کہ جن میں اس طرح کی روایت ہے. چنانچہ امام نووی شارح مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل یعنی اس جیسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے یا محمدہ کہا اچھا ہو گیا. اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا. اہل مدینہ میں قدیم سے اس یعنی یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے. حضرت بلال بن حارث سے ان کی قوم بنی مزنیہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں. وہ قحط کا دور تھا غالباً, قحط بہت بڑا قحط ہوا تھا, تو ہم مرے جاتے ہیں, کوئی بکری ذبح کیجئے. فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے, گوشت ہی نہیں بچا, گھاس کھائیں گی چارہ کھائیں گی تو گوشت ہوگا, قحط ہے. تو انہوں نے اصرار کیا, آپ کی قوم نے اصرار کیا, آخر بکری ذبح کی, کھال کھینچی تو نری سرخ ہڈی نکلی, سرخ ہڈیاں نکلی اس میں, ٹھیک ٹھاک وہ سوکھی بھی تھی. یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا کی یعنی پکارا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی. اس کو کامل میں ذکر کیا گیا. تو یہ اس طرح مطلب کئی ایسی روایتیں پہلے بزرگان دین سرکار کو پکارتے تھے. قصیدہ برداشت شریف میں بھی پکارنے کے دلائل ہیں. تو بہت ساری مطلب ہیں کہ ایسی روایتیں ایسے اشعار بزرگوں سے منقول ہیں جن میں پکارا گیا. خود ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے اور سرکار سے مدد مانگتے تھے. آپ کا قصیدہ نعمانیہ آپ نے شاید نام بعضوں نے سنا ہو, آپ کا ایک مشہور قصیدہ جو اہل علم میں مشہور ہے, قصیدہ نعمانیہ, اس میں ہے یا اکرم الثقلین یا کنز الورا, اے جن و انس سے بہتر اور ساری مخلوق کے خزانے. آگے یہ کہ آپ کی سخاوتوں سے حصہ لینے کا حریص ہوں, تمنائی ہوں. یا اکرم الثقلین میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پکارا انہوں نے اور سخاوت کی بھیک مانگی ہے. تو یہ مطلب پہلے کے جو حضرات تھے نا, یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے, اولیاء کرام سے مدد مانگتے تھے. میں نے خود مدینہ منورہ میں ایسی محفل میلاد میں حاضریاں دی ہیں کہ جہاں باقاعدہ یہ عرب لوگ اپنی طرز میں پڑھتے تھے, شیئن للہ یا عبد القادر, شیئن للہ یا عبد القادر, ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی, شیئن للہ یا عبد القادر, ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. اب را گیا میں عربوں میں ہوں, میں نے خود الحمدللہ شرکت کی ہے مدینہ منورہ میں کسی کے گھر پہ, مطلب ایک شیخ تھے بیچارے فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ہر بدھ کو یہاں ان کے یہاں میلاد ہوتا تھا, ایوری ویڈنسڈے ہر بدھ کو. تو میں نے چند بار بدھ کو ان کے یہاں شرکت کی ہے.
باپا جو قصیدہ بردہ ہے اس کے نام کے اندر بھی تو کچھ مدد کا تذکرہ ہے نا.
سبحان اللہ, قصیدہ بردہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس پر جس کو شاید یہ جن کو وسوسے آتے ہیں نا وہ بھی اس سے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتے, وہ اس سے مسلمہ بزرگ ہیں. امام بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی، تو وہ اپنے ان کو فالج ہو گیا تھا، پیرالائز، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے اور اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں بہتر، اے مخلوق میں اکرم، اعظم، معظم، قابل احترام، آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ پکڑوں؟ نہ جب مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، تو یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ حاصل کروں؟ تو جب یہ سوئے تو رات ایک نورانی محفل دیکھی، کئی بزرگان دین جمع ہیں اور سارے نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فرمائے. اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام بوسیری کو فرمایا، شرف الدین جو قصیدہ رات کو لکھا میں سناؤ. اسی طرح کا یہ واقعہ ہے. تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا، اس وقت یہ قصیدہ بردہ نہیں تھا، پر جو قصیدہ لکھا تھا، جو نعت شریف لکھی تھی، وہ سنائی. تو جب اس شعر پر پہنچے، غالباً یہی شعر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، تو جب اس شعر پر پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سوا کا عند حلول الحادث العممی، یا اے تمام کائنات سے بہتر اور معظم مکرم، جب صدمات پہنچیں، جب حادثات پہنچیں، جب مصیبتیں آئیں، تو کون ہے آپ کے سوا جس کی میں پناہ میں آؤں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یمن کی ایک چادر تحفے میں دی اور اپنا دست مبارک اس جگہ پھیرا، تو یہ شفا یاب ہوئے. جب اٹھے تو ان کا فالج جو تھا وہ جاتا رہا، شفا یاب ہو چکے تھے، اور وہ چادر برد یمانی، یمن کی چادر ان کے پاس تھی. تو صبح جب یہ باہر نکلے دن کے وقت، تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، شرف الدین، مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ رات کو جو آپ نے قصیدہ لکھا ہے اس کی ایک کاپی مجھے چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی کو ابھی ذکر تو نہیں کیا اس قصیدے کا، تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو عرض کیا، کیوں چھپاتے ہو؟ جب سرکار کو تم رات کو سنا رہے تھے نا قصیدہ خواب میں، میں بھی تو تھا وہاں. یعنی یہ بھی کوئی پہنچے ہوئے بندے تھے اللہ کے. خیر، تو یوں وہ بردے یمانی یہ قصیدہ مبارک سن کر سرکار نے عنایت فرمائی نا، تو اس کی نسبت سے وہ قصیدہ بردہ اس کا نام پڑا. بردہ مانے چادر، چادر والا قصیدہ. تو اس میں پوری کی پوری مدد 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 مدد، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.